الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی میں نے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین پر جو لوگ مستضعف ہیں، جن لوگوں کو زمین پر سپریس کر دیا گیا ہے، جو اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو اس دنیا میں جو ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن ان کو جو ہے کام کرنے نہیں دیا جاتا، تو جو مستضعفین ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے اور ہم نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. ہم ان کو اس زمین کا رہبر بنائیں گے اور ہم ان کو اس زمین کا وارث بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ ارادہ ہے جس کو ہم ارادہ تشریعی کہتے ہیں، اور ارادہ تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، انسان اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، احکام دین کے اوپر عمل کریں، لیکن اس کے باوجود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دینی احکام پر عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ایسا ہے کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ہو کر رہنا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل فیصلہ ہے اور وہ چیز لوح محفوظ کا حصہ ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کی بات کی ہے کہ جو بنیادی طور پر ارادہ تکوینی ہے اور جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ آیت بہت زیادہ ایک پر امید آیت ہے کہ جو ہمیں امید دلاتی ہے، جو ہمیں ہوپ دلاتی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی دوسروں پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس، عدالت اور عدل جو ہے وہ انسانی معاشرے میں قائم نہیں ہوا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہر قدم پر لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، تو ایک امید کا خود ہمارے دل میں پیدا ہونا اس آیت کے ذریعے سے کہ یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر، اس کائنات میں ایک عدل کی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا. اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں نظام عدل وہاں پر موجود ہوگا اور ہر ایک سے عدل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سلوک کرے گا. تو یہ آیت اس لحاظ سے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. خود اس آیت کے اوپر مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کروں گا. آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت، یا آپ کا جو ظہور ہے اس کے حوالے سے ہم سب انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے امام کا کہ جو اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی توفیق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائی کہ ہم امامت اور ولایت اور ایک ایسے امام کے پیروکار ہیں کہ جس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ولایت کے حوالے سے جو ہمارے دل میں محبت ہے، اور جو ہم اس حوالے سے ایک بہت بڑی توفیق ہے جب ہم دنیا میں دوسرے انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ ہم اس وقت منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا کہ تاکہ ہم تھوڑا سا جو ہماری زندگی میں شرائط ہیں انتظار کی ہونی چاہیے، جو انتظار کے تقاضے ہیں، جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان ذمہ داریوں پر تھوڑا سا آج کے اس مختصر وقت میں ہم غور کریں، لیکن میری توجہ زیادہ تر ان ایشوز کی طرف ہے اور ان ایسپیکٹس کی طرف ہے کہ جس کو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں یا کسی حد تک ہمارے ہاں ایک مس کنسیپشن پائی جاتی ہے، اور امام علیہ السلام کے عظیم انقلاب اور ظہور کے حوالے سے جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس میں، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی مختلف مشکلات کی طرف اشارہ کیا کہ جو مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے اور دینی آداب و رسوم کے حوالے سے جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری مسکنسیپشن ہیں، جو ہماری غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ کچھ چیزیں ابھی مجھے آنے والی مجالس میں ان کی طرف دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ہے کہ جس میں میں نے گفتگو کی کہ ریچولز جو ہیں اور دینی رسومات جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں مذہب کے ساتھ جوڑنے میں، ہمیں مذہب کے اور دین کے اور اللہ کے ساتھ ہمارا عشق پیدا ہونا اور محبت پیدا ہونا اور ایک دیندار شخص کے طور پر معاشرے میں زندگی گزارنا، اس میں سارا کا سارا دار و مدار انہی رسومات کے اوپر ہے کہ جو عملی میدان میں ہم انجام دیتے ہیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی اور انشاءاللہ میں بعد میں بھی آنے والی مجالس میں ان کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے اپروچ میں جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں نیسیسریلی کہتا کہ وہ انکریکٹ ہے، لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے، اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس میں ہماری معرفت کا تعلق بہت زیادہ ہے کہ ہماری جو شناخت ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شناخت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ہماری کسی کے بارے میں جو شناخت ہے، جو معرفت ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اویئرنیس ہے، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہسٹوریکل آپ سمجھ لیں اور ایک جو ہے حقیقی شناخت آپ سمجھ لیں۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے پہچاننا چاہتے ہیں، تو ایک راستہ یہ ہے کہ جو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میرے پاسپورٹ پر لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں کہ میں کہاں پیدا ہوا، کہاں پر میرے والدین کون تھے، کون سا میرا کلچر ہے، کون سا میرا علاقہ ہے، اور میرا خاندان کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، میں نے کتنی تعلیم کی حاصل کی. یہ والی جو شناخت ہے، یہ شناخت جو ہے آئیڈینٹیٹی کارڈ والی شناخت ہے، یہ وہ شناخت ہے جو پاسپورٹ والی شناخت ہے. ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا، کہیں انبیاء اور آئمہ کے بارے میں ہماری شناخت جو ہے وہ ایسی ہی شناخت تو نہیں ہے کہ جس کو آئیڈینٹیٹی کارڈ والی یا پاسپورٹ والی یا ایک ہسٹوریکل شناخت ہماری ہو، لیکن ایک شناخت جو ہے وہ حقیقی شناخت ہے. ہم کسی کی اس سے قطع نظر کہ اس کے والدین کیا تھے، کون تھے، اس کا خاندان کون تھا، یہ ایک الگ شناخت کا لیول ہے، لیکن آپ اس کی شخصیت کو پہچاننا، اس کی عقل و دانش کو پہچاننا، اس کی صلاحیت کو پہچاننا، اس کی روحانیت کو پہچاننا، اس کی معنویت کو پہچاننا، اس کے اسپریچول سٹیٹس کو پہچاننا، اس کی روحانی قوت اور طاقت کو پہچاننا، اور اس بات کو پہچاننا کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا اس سے اگر اس لحاظ سے رابطہ قائم ہو جائے جو محبت اور عشق کا رابطہ ہے، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور ہم اس سے کس حد تک جو ہے مثبت نتائج حاصل کریں گے. تو یہاں سے میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے اندر یہ ایک صلاحیت ہے، ہمارے اندر ایک تڑپ پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جینون تڑپ ہے، اور ہمارے اندر یہ اضطراب بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم آپ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ ہمیں شرف حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آپ کی زیارت نصیب ہو. یہ ہم سب کی خواہش ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے. لیکن میں تاریخ کی طرف آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے رسول، یہ تمہاری طرف دیکھتے تو ہیں لیکن تمہاری بصیرت ان کو حاصل نہیں ہے، یعنی یہ اہل بصر تو ہیں لیکن اہل نظر تو ہیں لیکن اہل بصیرت نہیں ہیں. یعنی اے رسول، یہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، تمہاری شناخت ان کو حاصل نہیں ہے، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت، تمہاری روحانی مقام جو ہے اس سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں. یہ تمہارے ظاہری وجود کو دیکھتے ہیں، یہ صرف فزیکل ایسپیکٹ تک ان کی معرفت جو ہے وہ موجود ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں، اور پھر جو ہے ایک اور قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ کرے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو دیکھتا ہے، جو سب اس پوری کی پوری خلائق جو ہے، خلائق عالم، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو اپنے حضور میں حاضر کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. یا ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ینادونا من مکان بعید، اللہ تعالیٰ دور سے ان کو آواز دے گا. یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. ہم اللہ تعالیٰ تو ان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یحول بین المرء وقلبہ، وہ انسان کے قلب اور اس کی روح کے درمیان موجود ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک دور سے آواز دے گا؟ تو دراصل یہ لوگ اس آواز کو ایسے سنیں گے جیسے کوئی دور سے ان کو آواز دے رہا ہے. تو یہ جو باتیں میں نے کی اور جو نکات میں نے بیان کیے، وہ اس لیے کہ اصل چیز جس کی طرف ہمارے علماء نے اشارہ کیا ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھیں، بلکہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم کو دیکھیں، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اہمیت دیں، زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہم پر توجہ دیں اور اپنی عنایات ان کی ہمارے شامل حال ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے قریب بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ سب کے شامل حال نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم جو ہے وہ ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے امام معصوم، اسی طریقے سے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ جو ہیں، ان کی زندگی میں ان کو دیکھنے والے کم نہیں تھے، ان کو ملاقات کرنے والے کم نہیں تھے، لیکن وہ بہت کم تھے کہ جن کو انبیاء دیکھتے تھے، جن کو ائمہ دیکھتے تھے، جن کو اہل بیت دیکھتے تھے، جن کو اہمیت دیتے تھے، جن کا احترام کرتے تھے، جن کی رسپیکٹ کرتے تھے، جن کو توجہ دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کنسپٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یہ فزیکل جو ایسپیکٹس ہیں اور یہ جو ہماری اپروچ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہماری اس دنیا کی مادی دنیا جو میٹیریل ورلڈ ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، چونکہ محسوسات جس کو ہم کہتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، چونکہ ہماری محسوسات سے قربت ہے، ہم محسوسات کی دنیا میں ہیں، لہٰذا ہم اسی کانٹیکسٹ میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے عرفا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک اور چیز جو پریکٹیکلی میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام معصوم سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہمارا روحانی اور قلبی رابطہ جو ہے وہ ڈیسائزیو رول پلے کرتا ہے کہ آیا امام ہماری طرف توجہ دے رہا ہے یا نہیں، آیا امام معصوم جو ہے اس کی عنایات ہمارے شامل حال ہیں یا نہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ہماری تمام تر توجہ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس زری کو کسی طرح ہاتھ لگا لیں، ہم اس زری کو ہم جو ہے وہ ٹچ کر لیں، جبکہ ہمارے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ اصل جو امام معصوم کی توجہ اور لطف و کرم ہے وہ آپ کے دل میں ہے، آپ کے روح میں ہے، جتنا آپ کا قلب اور روحانی طور پر اور قلبی طور پر اپنے امام کے قریب ہوں گے اتنا ہی وہ امام آپ کے قریب ہوں گے۔ اگر ہم حرم جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، امام حسین کے روزے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قلبی طور پر امام کے قریب آ جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شہر میں وہ روحانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، وہ اسپریچویلٹی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، جب ہم خود وہاں پر جائیں گے تو وہاں اسپریچویلٹی زیادہ پیدا ہو۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں پر جا کر بھی ہم جو ہے ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں پر، باہر کی دنیا پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ورلڈ کے اوپر ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زری کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زیارت کر لی، اگر زری تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زیارت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ اس مقدس مقام پر ہم اپنی روحانیت کو اور جو قلبی وابستگی ہے، اپنا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، جو انٹلیکچوئل اٹیچمنٹ ہے، جو ہمارے اندر ڈیفیشنسی اس حوالے سے پائی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ، نبی کے ساتھ رابطہ، امام کے ساتھ رابطہ، اس کی تقویت کریں، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں۔ ہم جو ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں تو ہم ایسے افراد کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے نوحے پڑھیں، ہمارے لیے مجلسیں پڑھیں، ہمارے لیے مصائب پڑھیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ رلائیں، تاکہ ہمیں وہاں پر رونا آئے۔ ये जो अपनी जात से बाहर डिपेंडेंट होना, ये चीज हमारी स्पिरिचुअल और उसके नतीजे में बहुत से लोगों का कारोबार भी हमने सेट कर दिया है कि जिनका कारोबार ही सिर्फ ये बन चुका है। लेकिन अगर हम गौर करें इन तमाम चीजों के अंदर, वो ये है कि रूहानी और कल्बी लिहाज से हमारी वाबस्तगी में कितना इजाफा हुआ है। अगर हम फर्ज करें कि जो मशहूर नजफ और करबला की वॉक है, उसमें भी मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि बहुत से जाहिर आते हैं और जो सिर्फ उनका सारा फोकस उस वॉक के ऊपर होता है, सारा फोकस इस तारीफ के ऊपर होता है कि कितना शानदार था, कितना हमने जो बड़ा काम अंजाम दिया कि हम इतने किलोमीटर इमाम हुसैन। लेकिन जिस चीज की कमी नजर आती है वो ये कि इस सारी चीजों का आपको क्या फायदा हुआ, आपको मानवी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से। आप जैसे गए थे आप मुझे वैसे ही नजर आ रहे हैं, आप जैसे गए थे आप में वापस आकर मुझे कोई कमिटमेंट नजर नहीं आ रही। आप 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चले और आपको अल्लाह ताला बहरहाल इस हद तक आपकी जो है वो कबूल फरमाए आपकी इस इबादत को भी, जाहिर है कि ये भी एक बहरहाल इबादत है। लेकिन हम जो हायर लेवल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, हमारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं है। तो दोबारा मैं वापस आता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इमाम जमाना का जहूर हो जाए और फिर हम जो है हमें उसका कोई फायदा हो और हम इमाम जमाना को देखने में कामयाब हो जाएं तब भी हमें कोई फायदा हो। फायदा हमें उस वक्त होगा जब हम उस वक्त के लिए अपने आप को आमादा कर सकेंगे, अपने आप को तैयार कर सकेंगे। अगर हम उस तहरीके महदवियत, जब इमाम की गैबत का जमाना है, जब हम उस तहरीक महदवियत, उस जादे महदवियत, जब तक हम उसकी मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। लेकिन दो किस्म के अफराद हैं हमारी कम्युनिटी में कि जो एक तो होता है कि किनारे पे खड़े होकर चीजों का नजारा करना और एक होता है कि खुद जद्दोजहद में शामिल होना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एज ए नजारा कर सिर्फ हम जो है वो मंजर देख रहे हैं लेकिन हम खुद उसमें शामिल नहीं है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज्यारत करना, आपका जहूर, आपको अपनी निगाहों से देखना, उसका फायदा उस वक्त होगा जब इमाम भी हमें तवज्जो दें, जब इमाम भी देखें। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत पर आप गौर करें और उससे मैं एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वो ये कि हमारा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपको इससे इख्तलाफ भी हो, मुझे कोई इसमें वो नहीं हरज। लेकिन हमारा सारा फोकस अगर आप गौर करें कि वो ये होता है कि हमें इमाम जमाना की ज्यादा फिक्र है, यानी वो आ जाए, वो कब आएंगे, वो क्यों नहीं आ रहे, हमें अपनी फिक्र नहीं है। इमाम जमाना ने तो आना ही आना है, उन्होंने अल्लाह ताला कहता है वो नुरीदो अन्ना मन, ये कायनात में इमाम का जहूर इस कायनात का इरादा तकवीनी है, अल्लाह ताला की मशीयत में शामिल है। लेकिन उनके आने से ज्यादा हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि अगर वो आज आ जाएं या कल आ जाएं तो हम किस मकाम के ऊपर खड़े हैं। तो इस लिहाज से हमारा पहला नुक्ता मैं जहन में आता है आयतुल्ला बहजत का, एक मकाम पर वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अगर आप अपने, जब किसी ने आला बहजत से एक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लें तो उसके नतीजे में ये बहुत ज्यादा अहम है कि इमाम आपको देख रहे हैं। ये अहम नहीं है कि आप इमाम को देख रहे हैं, अहम यह है कि इमाम जो है वो आपको देख रहे हैं। आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इतनी अजीम कुर्बानी दी। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल के ज़िम्न में मैं चाहता हूं कि दावत फिक्र भी दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला के मैदान में क्याम किया, जब आपने मदीना से मक्का और मक्का से करबला और कूफे की तरफ आपने اپنا الہی سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ کربلا میں آپ کے ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ دیکھیں اگر ہم بھی وہاں پر ہوتے اس وقت تو امام حسین کا ساتھ دینے والے وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، قرآنی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، انہوں نے ہی کربلا کے میدان میں امام حسین کا ساتھ دیا۔ اس میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا کہ جو اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب نبی کا نواسا حل من ناصر ینصر نہ کہے گا، جب نبی کا نواسا لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گا تو مدد کرنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ مسلم بن عقیل جب کوفے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں ایمان تھا، لوگوں میں دین تھا، لوگوں میں اسلام تھا، لیکن وہ اتنا ناقص تھا، اتنا کمزور تھا کہ جو ہی ان پر خوف طاری ہوا، جب ہی جو ہی ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہوئیں، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی جان خطرے میں ہے تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ان کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ تو اگر ایسا دین اور ایسا ایمان ہو کہ وقت پر انسان، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے، ہم سب کی یہ خواہش ہے اور سب ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر کل ظہور ہو گیا تو کیا میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار دیکھتا ہوں یا اپنے آپ کو تیار نہیں دیکھتا؟ ہو سکتا ہے آپ کی سب کی خواہش ہو کہ کل امام کا ظہور ہو جائے، لیکن میری خواہش یہ کہ ظہور نہ ہو، اس لیے کہ مجھے تو مسئلہ تو میری ذات کا ہے، اگر ظہور ہو گیا تو میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ کیا واقعاً میں اس قابل ہوں کہ میں امام مجھے دیکھیں گے، امام کہیں گے کہ آؤ تم میرے عوان و انصار میں شامل ہو جاؤ، آؤ تم میری مدد کرو؟ تو یہ ایک چیز کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا نقطہ کہ جس وقت ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ یبنا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس غیبت کے زمانے میں ہوں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ہمیں کوئی ہماری ذمہ داری کی طرف آپ اشارہ کریں۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو روایت اور جو حدیث ہمیں نقل ہوئی ہے اور جس دعا کی امام علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اس دعا کی تعلیم میں امام علیہ السلام کی اس دعا کو، وہ ایسی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر میں اس کو لکھ کر لگانے کی ضرورت ہے، دنیا میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ امام علیہ السلام منتظرین امام مہدی، جو غیبت امام کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہوں گے، امام فرماتے ہیں تم صبح شام یہ دعا کرنا کہ اللہم عرفنی نفسکا فإنک ان لم تعرفنی نفسکا، پروردگارا اپنی معرفت ہمیں کروا، پروردگارا توفیق دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں، تیری شناخت حاصل کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ ان لم تعرفنی نفسکا لم اعرف رسولکا، کہ پروردگارا اگر ہم نے تیری معرفت حاصل نہ کی، اگر تو نے اپنی معرفت ہمیں حاصل نہ کرائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے، تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتے۔ وَإِن اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ، پروردگارا اپنے رسول کی معرفت فروا، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، تو پروردگارا ہم امام کو کیسے پہچانیں گے، ہم وقت کے ولی کو کیسے پہچانیں گے، ہم تیری حجت کو کیسے پہچانیں گے، ہم حجت خدا کو کیسے پہچانیں گے، اللہم عرفنی حجتک, پروردگارا اپنی حجت کی معرفت ہمیں کروا, اس لیے کہ ان لم تو عرفنی حجتک زلل تو اندینی, تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے وہ پریکٹیکل دعا کہ جس کی طرف ہمارے چھٹے امام ایک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ساری ریلیجیس سٹرگل ہے اس کا آغاز نیچے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا آغاز اوپر سے نیچے ہونا چاہیے. یعنی اس معنی میں کہ اللہ سے ہماری معرفت کا آغاز ہو. امام یہ فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ کو نہ پہچانتے ہو اور تم اپنے نبی کو پہچان لو. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم نبی کو نہ پہچانتے ہو اور اپنے امام کو اور حجت خدا کو پہچان لو. آج امامت کے بارے میں, ولایت کے بارے میں, امامت کی حقیقت کے بارے میں, ولایت کی حقیقت کے بارے میں اگر آپ اپنی اکثریت سے یہ سوال کریں تو وہ آپ کے پاس, ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں پتا. جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, تو امام نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تم ایسے کو پکارتے ہو جس کو تم پہچانتے نہیں ہو, جس کی تمہیں معرفت نہیں ہے. اگر تمہیں معرفت ہوتی تو تمہاری دعا بھی قبول ہوتی. تم ایسے کو پکار, ایسی ہستی کو پکارتے ہو جس کی تمہیں شناخت نہیں ہے. تو واقعاً اگر آپ نہج البلاغہ کا آغاز پہلا خطبہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ساری باتوں کی طرف اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنی معرفت کا آغاز کہاں سے کریں. ہم پھر ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک تھیوریٹیکل ایسپیکٹ ہے. تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت مطالعہ کریں, بہت علم حاصل کریں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ہے, ڈیوائن ایگزسٹنس کو پروف کیسے کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں موجود نہ ہو, میری لائف میں اللہ تعالیٰ کی پریزنس موجود نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو تھیوریٹیکلی کہ مجھے اللہ سے خوف کھانا چاہیے, مجھے آخرت کا خوف ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں نہ ہو, میرے عمل میں نہ ہو, میری زندگی میں نہ ہو. آخرت کا خوف میری زندگی میں نہ ہو, میرے عمل میں نہ ہو. یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. تھیوریٹیکل ایسپیکٹ کا پریکٹیکل ایسپیکٹ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے کسی چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے لہٰذا پریکٹیکلی بھی اس چیز کی پریزنس میری زندگی میں ہوگی, ان چیزوں کا آپس میں لوجیکلی کوئی ربط نہیں ہے. مگر یہ کہ ٹیکنیکلی آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب علم اور عقیدہ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ عقیدہ جب تک ایمان اور اخلاق میں تبدیل نہیں ہوتا اور پھر وہ عمل میں تبدیل نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ پروسیس جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو یہ دعا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا, اور ساتھ ساتھ اس اہم نقطہ کہ جس کی طرف میں پھر آ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلیم کریں, ہم صرف دعویٰ کریں, ہم صرف اپنی خواہش کا اظہار کریں اور یہ کہیں کہ کاش امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں, کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے, یا لیتا اگر ہم ہوتے, کاش تو کنتو فوزن عظیما, تو ہم بھی امام حسین کا ساتھ دیتے اور ان کی اس کامیابی میں ہم بھی عظیم کامیابی اور سعادت ہم حاصل کر لیتے. لیکن ایک بڑی باریک بات روایات میں لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امام کے زمانے میں ہوں یا امام کے زمانے میں نہ ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے امام کا ظہور ہو یا امام کا ظہور نہ ہو. روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص امام میں زمانہ علیہ السلام کے مشن پر उनके नक्शे कदम पर, जो काम उन्होंने आकर करना है, जो इमाम का निजाम उस वक्त बरकरार होगा, अगर आप वो तमाम काम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस मिशन पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपका शुमार क्यामत के दिन भी उन्हीं इमाम जमाना के आवान अंसार में होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम करबला के मैदान में मौजूद थे या करबला के मैदान में मौजूद नहीं थे, हमने उस वक्त इमाम हुसैन का साथ दिया या इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। अगर आज भी हम इमाम हुसैन ने कुर्बानी के मकासिद अगर आज हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, अगर उन अहदाफ मकासिद को आज भी हम पूरा कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा शुमार भी करबला और अहले करबला और करबला वालों के साथ क्यामत में होगा। चेहलुम के अयाम में आपने उस रिवायत को सुना होगा, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जब कब्र इमाम हुसैन पर जाते हैं तो वहां पर फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल अय्युहल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाएक। वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाते हैं, ऐ मेरे बचपन के दोस्त हुसैन, ऐ हबीबी या हुसैन, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते, मैं आपको बुला रहा हूं, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर ये फरमाते हैं कि ऐ मेरे बचपन के दोस्त हुसैन, मैं अपने ज़ईफ़ी की वजह से, अपनी बुढ़ापे की वजह से मैं करबला में आपके साथ नहीं था, लेकिन जब आप फौजे यजीद से आप जंग कर रहे थे, आप लड़ रहे थे, आप करबला के मैदान में मौजूद थे, तो मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास करके आपके साथ उस जहाद में शरीक होती थी। तो ये हमारे पास रिवायात मौजूद हैं, ये अहदीस हमारे पास मौजूद हैं, जो ये बताती हैं कि अगर हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने इमाम का जहूर होता है या हमारे सामने जो है वो इमाम का जहूर नहीं होता। तो ये नुक्ता जो है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो फिर इमाम ने आकर क्या करना है? इमाम जमाना अलैहिस्सलाम, हमारी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि हम उस पर गौर करें कि इमाम क्या काम अंजाम देंगे, इमाम का मिशन क्या होगा, इमाम इस कायनात में आकर कौन सा नया काम करेंगे। तो अगर हमें जितनी उसकी मार्फत होगी, ये जो कहते हैं कि कि जिसने इमाम को नहीं पहचाना उसने फ़क़द माता मैततन जाहिलिया मन लम यारफ इमाम हु, जिसने अपने वक्त इमाम जमा नहीं, अपने वक्त के इमाम को ना पहचाना, उसका एक मतलब यही है कि इमाम के जो वहां पर जिम्मेदारियां होंगी, इमाम का जो काम होगा वो क्या होगा, किस तरीके से अपनी हुकूमत का आगाज करेंगे, हमारे लिए उसकी मार्फत हासिल करना जरूरी है, ताकि हम वही काम अभी से करना शुरू कर दें, तभी हम इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार हो चुके हैं। और इमाम का मिशन वही है कि जो अंबिया का मिशन था, इमाम के जहूर का फलसफा और मकसद वही है कि जो तमाम अंबिया का था, और तमाम अंबिया की बेसत के मकासिद में से एक मकसद ये था कि लोगों को तौहीद की तरफ दावत दें, लोगों को अदल व इंसाफ की तरफ जो है वो बुलाएं। तो ये अंबिया का मिशन था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आप ज़ियारत पढ़ते हैं, उसमें आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो वारिस अंबिया हैं। और वारिस अंबिया का मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला के मैदान में अगर हम उस क़याम को देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि वही अंबिया के मकासिद थे कि जिनको लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। और करबला में तमाम अंबिया के मकासिद की मैनिफेस्टेशन को हम देख सकते हैं। मौलाए कायनात ये फरमाते हैं कि अंबिया को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा ताकि वो हमारी अकल जो जमीन में दफन हो चुकी है, वो आकर उस अकल को जमीन से बाहर निकालें اور اس عقل کو استعمال کے قابل بنائیں. انبیاء کے مشن میں ایک یہ شامل تھا کہ وہ لوگوں میں عقل و دانش اور ان کی عقل اور صلاحیت سوچنے سمجھنے کی اس میں اضافہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ انبیاء مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے, ائمہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کے سامنے کچھ رکاوٹیں موجود تھیں, ان کے سامنے کچھ مشکلات موجود تھیں جو امام زمانہ کے سامنے موجود نہیں ہوں گی. لیکن فرق یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ان تمام اہداف و مقاصد کو جن کو انبیاء نے آگے بڑھایا, جن کی مینیفیسٹیشن ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں, امام زمانہ انہیں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, ان کو مکمل کریں گے. یہ فرق ہے انبیاء میں اور ائمہ میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے اندر. یہ فرق کے ساتھ جب ہم نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو دیکھتے ہیں تو امام یہ فرماتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل کو اجاگر کرنا انبیاء کا مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری اصل فطرت کی طرف واپس بلانا. تم اپنی اصل فطرت سے جب منحرف ہو جاتے ہو, جب انسان ثانوی فطرت حاصل کر لیتا ہے, جب سیکنڈری نیچر اس کے اوپر ڈومینیٹ کرنے لگتی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی حقیقی فطرت کو بھول جاتا ہے. جب انسان اپنی حقیقی فطرت کو بھول جاتا ہے, ان بورن نیچر کو بھول جاتا ہے, تو وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا, اپنی ذات میں خدا کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا, اپنی ذات کی حقیقت کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ دنیا میں جو بیوٹی ہے اور حسن ہے, جو فائدہ ہے, اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو فطرت کی طرف واپس بلانے کا مطلب یہ ہے, جیسے عید فطر میں ہمارا یہ جو میٹافور ہے اس لحاظ سے کہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت کی طرف واپس آ سکیں, اپنی نیچر کی طرف واپس آ سکیں, کہ جس میں جو ہے جو انسان کی فطرت ہے اس کے اندر روحانیت ہے, اس کے اندر معنویت ہے, اس کے اندر جو ہے اللہ تعالی کے وجود کا احساس موجود ہے. اس احساس کا ہونا اور دوسری فطری صلاحیتیں جس پر میں کسی اور پر بات کروں گا. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیسری اہم انبیاء کے بعثت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جن نعمتوں کو تم نے بھلا دیا ہے ان نعمتوں کو تمہیں یاد دلا سکیں, تمہیں ریمائنڈ کروا سکیں. بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اور باؤنٹیز ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے, ہم اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے, ہم اس کا اسی وجہ سے ہم اس کے شکر گزار بھی نہیں ہوتے, ہم اس کے جو ہے شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا. یہ جو کربلا کی پوری داستان ہے, یہ جو تمام ائمہ نے جو امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنے کو بہت زیادہ تاکید کی ہے, یہ جو مجالس اور امام حسین کا غم منانا, یہ عزاداری, یہ سارا کا سارا جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے, وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم ماضی میں جا کے سٹک ہو جائیں, فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم ماضی میں جا کر رک جائیں, فلسفہ یہ ہے کہ جو مشن امام حسین علیہ السلام نے جہاں پر چھوڑا تھا اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین ہم سے خوش ہوں, ہماری عزاداری کو قبول کریں, ہماری اس زحمتوں کو قبول کریں, تو اس کا سب سے اہم جو طریقہ ہے اس کا وہی ہے کہ امام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس انبیاء کے مشن کو جس کو میں نے کربلا پہ جا کے چھوڑا تھا, اب آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو آگے کس طرح سے بڑھا رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور, اس کے لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو تیار کر سکے گا, اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر سکے گا. تو ریڈینیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس آخری نقطے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کروں گا, اور پھر انشاءاللہ میں آنے والی مجلس میں بھی جو بعض دوسرے نکات ہیں ان کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ میں ان کو اشارہ کروں, اور جو چیزیں, جو ایسپیکٹس جو آج کی مجلس میں جن کو میں کور نہیں کر سکا, انشاءاللہ آنے والی مجالس میں میں ان کی طرف اشارہ کروں گا. اور اہم روایت ہے, اہم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے آخر میں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا, آپ دیکھیں کہ آپ کے چھٹے امام کہہ کیا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے آٹھویں امام کہہ کیا رہے ہیں. جس وقت ابو بصیر نامی امام صادق علیہ السلام کا بڑا اہم صحابی ہے, وہ امام کے پاس آتا ہے, امام سے کہتا ہے کہ متى الظهور یبنا رسول اللہ, یہ متى الفرج, یہ ظہور کب ہوگا, امام مہدی کب آئیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ یعنی جس وقت یہ سوال کیا ظہور کے حوالے سے, تو امام نے کہا کہ انت ممن یرید الدنیا, تو ان میں سے ہے کہ جو دنیا کو چاہتے ہیں, جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کیا بات ہے جو ہمارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں. آپ اس فلسفے کو سمجھیں اور پھر میں روایت کے وہ چند الفاظ آپ کی خدمت میں رکھوں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ذرا سی مشکلات آتی ہیں, ذرا سی پرابلمز آتی ہیں, فوراً ان کی توجہ ظہور کی طرف چلی جاتی ہے, فوراً ان کی توجہ ایک امام عادل کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ساری مشکلات کو وہ آ کر حل کریں گے. تو جب انہوں نے آ کر حل کرنا ہے تو میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اگر مجھے زندگی میں مشکلات آتی ہیں, مجھے زندگی میں پریشانی آتی ہیں, میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں, تو میں فوراً ان کو دیکھ کے میں صرف امام کو پکارتا رہوں کہ امام آئے اور ان سب کو ٹھیک کریں, تو پھر میں اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے امام یہ کہتے ہیں کہ ان انت مم یرید الدنیا, تم دنیا داری والی باتیں کر رہے ہو, یہ اخروی باتیں نہیں ہیں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اس روایت کے اندر, فرماتے ہیں کہ یا اب بصیر من عرف هذا الامر, جو اس فرج اور ظہور کے مسئلے کو جان لے, جو اس ظہور کے مسئلے کو سمجھ لے, فقد فرج عنہ, تو گویا اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے. لے انتظار ہی, اس کے انتظار کرنے کی جو نوعیت ہے, اس کے انتظار کرنے کی جو نیچر ہے, اس کے وجود کی, اس کی بنیاد پر امام یہ کہتے ہیں کہ اس کو ظہور کا انتظار نہیں کرنا, گویا اس کے لیے ظہور ہو چکا ہے. اب آپ اس پر خود غور کریں کہ امام کیا کیا رہے ہیں. میں نے جو آج باتیں کی ہیں وہ براہ راست تشریح ہے اور تفسیر ہے امام کے اس حدیث کی. امام ایسے ظہور کی بات نہیں کر رہے جو کبھی آنے والے زمانے میں ہوگا. امام یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں انتظار کرنا آ جائے, اگر تم امام کے مشن میں شامل ہو جاؤ, اگر تم ان کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو جاؤ, اگر امام اپنے نظر کرم تم پر کرنا شروع کرتے ہیں, اگر امام تم پر توجہ کرنا شروع کرتے ہیں, تو سمجھ لو تمہارے لیے امام کا ظہور ہو چکا ہے. اور پھر ہمارے آٹھویں امام سے جب کسی نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ, فرج کے بارے میں آپ بتائیں, ظہور کے بارے میں آپ بتائیں, تو آپ نے کہا الیسا انتظار الفرج من الفرج, کہ کیا امام کے ظہور کا انتظار کرنا خود ظہور نہیں ہے؟ یہ ہے آپ کے آٹھویں امام کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کا انتظار کرنا کیا یہ خود ظہور نہیں ہے؟ کیا یہ خود, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام زمانہ آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے, ان کی آپ کے اوپر توجہ ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی آوان و انصار میں ہمارا جو ہے وہ شمار ہو سکے. بس عزیزان محترم, آج جس ہم عظیم ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں, اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے کربلا کے اندر, اور اس پر واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا कि हमने आमादगी की बात की, हमने प्रिपरेशन की बात की, हमने रेडीनेस की बात की। जब आप में पहले से तैयारी हो, ये हो नहीं सकता कि वो हुर के जो जिसने अपने आप को करबला में आजाद कर लिया हो, ये मुमकिन नहीं है कि उस हुर के अंदर पहले से वो प्रिपरेशन मौजूद ना हो। ये मुमकिन नहीं है कि, और वो दलील भी हमारे पास मौजूद है कि जब हुर ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम को पकड़ा तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तेरी माँ तेरे सोग में बैठे। ये अरबों का मुहावरा है, अभी उस पर नहीं जाना, बस ये कहना था। तो हुर ने इमाम हुसैन को ये कहा कि अगर कोई और मेरी माँ की शान में ऐसी बात करता तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन यबना रसूलल्ला, आपकी मादरे ग्रामी फातिमा जहरा के बारे में मैं किस तरह से गुस्ताखी कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं उनको अच्छे अल्फाज से याद करूं। ये चीज हुर को आखिरी वक्त तक तड़पाती रही है, और ये कि ये नूर नजर फातिमा है, ये फातिमा का लाल है। तारीख ये बताती है कि दूर से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो अफराद थे उन्होंने देखा कि बहुत दूर से कोई महसूस किया कि शायद वहां पर दरख्त मौजूद है खजूर के, उन्हें इस बात की खुशी हुई कि हमें कहीं साया मिल जाएगा, लेकिन जो अहले खिबरा थे, जो वहां के इलाके से वाकिफ थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये नखलिस्तान है, ये सहरा है, यहाँ पर कोई दरख्तों का वजूद नहीं है, वो ये जरूर कोई लश्कर है जो हमारी तरफ आ रहा है। तेजी के साथ हुर का लश्कर करीब आया, और करीब आया तो देखा कि हजार का ये लश्कर है जिसके पास तलवारें भी हैं, जिसके पास नेजे भी हैं, लेकिन ये प्यास से निढाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, जानते थे कि ये दुश्मन है, इमाम हुसैन का रास्ता उन्होंने रोका, और फिर इमाम हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास इस लश्कर को पानी से सैराब करो। और फिर तारीख में हमें वो चीज भी मिलती है कि हुर के लश्कर का आखिरी सिपाही जो है वो प्यास से मरा जा रहा था, और उसको ये खौफ था कि जब तक पानी मुझ तक पहुंचेगा तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। अब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सिर्फ बैठकर इंतजामात देख रहे थे, एक मर्तबा हुसैन उठते हैं और उस शख्स के पास जाते हैं, उसको कहते हैं अपने नाके को बिठाओ, और वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथों से इस शख्स को पानी पिलाया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उस वक्त का अखलाक था। बस अज़ादारो, तारीख ये बताती है कि जिस वक्त ये वक्त गुजरता गया और शब आशूर आई, यही हुर इसको बार बार ये सारी बातें सता रही थी। ये रात को शब आशूर कभी खेमे में सोने की कोशिश करता, आराम करने की कोशिश करता, लेकिन फिर खेमे से कभी बाहर जाता, कभी खेमे से अंदर आता। एक मौके पर किसी ने कहा कि ऐ सरदार, कल जंग का दिन है, तुम थोड़ा सा खेमे में जाकर आराम कर लो। बस ये कहना था। हुर ने उसको जवाब दिया, मैं क्या करूं कि जब मैं खेमे में जाता हूं, आराम करने लगता हूं, तो मुझे उन बच्चों की सदाए अल अतश आती है, आवाज आती है, मुझे हुसैन के बच्चों की हाय प्यास और हाय प्यास की आवाज आती है कि जिस हुसैन ने हमारे लश्कर को जो है सैराब किया जब हम प्यास से तड़प रहे थे। बस अज़ादारो, तारीख बताती है कि जिस वक्त ये हुर जो है सुबह का वक्त होता है आशूर का, तो ये उमर साद के पास जाता है और उमर साद से ये कहता है कि ऐ उमर साद, क्या वाकई जंग होगी? उमर साद ने कहा कि ऐ हुर, ऐसी जंग होगी कि सर कट के उड़ने लगेंगे और बाजू कट कर जमीन पर गिरने लगेंगे। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हुर तड़प उठा, और फिर वो वक्त आया कि जब हुर आहिस्ता आहिस्ता उमर साद के लश्कर से दूर होता चला गया, उसने अपनी ढाल को उलट दिया ये बताने के लिए कि मैं सुलह करने के लिए आया हूँ, मैं जंग करने के लिए नहीं आया। और हुर का बदन कांप रहा था। उस वक्त किसी ने हुर से पूछा, ए हुर, खुदा की कसम, अगर आज तक कोई मुझसे पूछता कि इस कूफा का सबसे शुजा और बहादुर शख्स कौन है, तो हुर में तेरा नाम लेता, लेकिन मैं तुझे कांपते हुए देख रहा हूँ। हुर ने कहा कि मैं, मेरा ये खौफ जो है वो जंग का खौफ नहीं है, मरने का खौफ नहीं है। मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान देख रहा हूँ, मैं अपने आप को दोजख और बहिश्त के दरमियान देख रहा हूँ। बस अज़ादारो, इसके बाद तारीख ये बताती है कि ये हुर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ बढ़ता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुर का इस्तकबाल करते हैं। हुर का चेहरा जो है शर्म से झुका हुआ है और कहता है कि मौला, क्या कोई ऐसी सबील है तोबा की, क्या मेरी तोबा कबूल हो सकती है? मैंने जो जुर्म किया है मौला, मैं ही तो वो हूँ जिसने आप पर पानी बंद किया है। मौला, मैं ही तो वो हूँ कि जिसने आपको इस तरफ करबला की तरफ ले जाने पर मजबूर किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि रहमत खुदा से मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तोबा कबूल है। अज़ादारो, तारीख में अजीब अल्फाज लिखे हैं, यही हुर जब इमाम हुसैन से बात कर चुका या जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब जा रहा था, तो उस वक्त ये हुर अपने रब से ये राजो न्याज कर रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अरअब तो कुलूबा औलिया एका, परवरदिगारा मैंने तेरे औलिया के कुलूब को लर्जा के रख दिया। परवरदिगारा मैं वो हूं कि जिससे तेरे औलिया के कल्ब जो हैं वो लरज उठे थे। बस अज़ादारों, हुर ने इमाम से इजाजत मांगी, कहा कि यबना रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये गुनाह का बोझ और दाग जो है मैं जल्द मिटा दूं, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं शहादत चाहता हूं, मैं वापस मैदान जंग में लड़ना चाहता हूं, जब तक मैं अपने खून का नजराना पेश ना करूं, मैं नहीं समझता कि मेरे गुनाह जो है वो धुल जाएगा। अज़ादारो, अजीब तारीख में ये वाकया लिखा है, इमाम हुसैन हुर को मजबूर करते रहे, ए हुर, हम चाहते हैं कुछ देर के लिए हमारे पास बैठ जाओ, हम चाहते हैं कि तुम्हारी हम पजीराई करें। हमारे उलमा इस मकाम पर कहते हैं, जब हुर दुश्मन बन के आया था तो हुसैन ने हुर की पजीराई की थी, आज मेहमान बनकर आया है, आज दोस्त बनकर आया है। इमाम हुसैन किस बुनियाद पर हुर को कह रहे हैं कि थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, हम तुम्हारी पजीराई करें, लेकिन हुर ना माना। आखिर में इमाम हुसैन ने हुर को जाने की इजाजत दी। लेकिन अज़ादारो, बास अहले असरार, साहिबाने असरार इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि हुर चाहता था कुछ देर के लिए अपनी सवारी से नीचे उतरे और फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन के पास बैठ जाए, उनकी बात को सुन ले। लेकिन एक मर्तबा उसको ये खौफ होता था, अगर मैं खैमे में गया, अगर मैं मौला के पास बैठा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन के किसी बच्चे की आवाज आए और कहे कि बाबा, ये तो वही है कि जिसने हमारा रास्ता रोका था, ये वही है जो आज सारी मुसीबत का जिम्मेदार है। अला रानतुल्लाह अला कौम जालिमीन सयादमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल्मुमिनीना वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीना والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله من قرأ الفاتحة تمام وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مومنین اور مخصوصا جو بانیان مجلس ہیں جنہوں نے سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
هاي شهيد جفا میرے مسافر حسین آئے شہید جفا,
میرے مسافر حسین آئے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
دشت میں لوٹا گیا,
دشت میں لوٹا گیا,
میرے مسافر شہید جفا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین دشت میں لوٹا گیا,
دشت میں لوٹا گیا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا, خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے, تو نے خدا کے لیے تیغوں میں سجدے کیے, کر دیا وعدہ وفا, میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
شہید جفا,
میرے مسافر حسین
ظالموں نے نہ کیا پاس نبی او خدا, ظالموں نے نہ کیا پاس نبی او خدا, کیسا غضب ہو گیا,
میرے مسافر حسین جفا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی, سامنے مارے گئے بھائی بھتیجے سبھی, تیرا کوئی نہ رہا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
نو کے سینا پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر, نو کے سینا پہ اٹھا تن سے جدا ہو کے سر, دشت میں لاشا رہا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے, قیدی بنے شام کو تیرے حرم چل دیے, تیرا محافظ خدا,
میرے مسافر حسین ہائے شہید جفا,
ہائے شہید جفا,
میرے مسافر حسین
آپ کی سرکار میں میری طرف سے رضا, آپ کی سرکار میں میری طرف سے رضا, ہدیہ ہے نوحہ میرا,
میرے مسافر حسین ہائے
Say,
y'all say,
y'all say,
y'all say,
y'all say,
y'all say.